ماہ سیام کا ہر لمحہ رحمتوں برکتوں اور نور بھری ساعتوں سے لبریز ہوتا ہے. عاشقان رسول کے دلوں میں عبادتوں کی حلاوت جگا کر شب و روز نیکیوں میں گزارنے کا ایسا درس دیتا ہے کہ ہر کسی کی حت الامکان کوشش ہوتی ہے کہ حالت روزہ اور اس کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ وقت اللہ عز و جل کی عبادت، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت اور دیگر ذکر و اذکار میں مصروف گزرے. الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل 1436 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کی لائیو اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا، معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کرنا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا روزانہ دو مرتبہ مدنی مذاکرہ قرب افطار اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ. آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں. شرعی رہنمائی کے لیے سلسلہ دار الافتاء اہل سنت، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
میں یہ مسئلہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر روزے کی حالت میں میں غسل ادا کروں تو غسل کے تمام فرائض اگر میں ادا نہ کروں، جیسے کہ گلے تک مقرارے کرنے والا جو فرائض ہے اور ناک کی ہڈی تک پانی لینے والا، یہ دونوں میں روزہ ٹوٹنے کے ڈر سے ادا نہ کروں اور صرف اپنے جسم کو پورا دھو لوں، تو روزہ کھولنے کے بعد مطلب روزہ افطار کرنے کے بعد مجھے یہ گلے کی ہڈی تک غرارہ کرنا، گلے تک غرارہ کرنا اور ناک کی ہڈی تک پانی لینا ضروری ہوگا؟ مطلب روزہ کھل جانے کے بعد مجھے یہ فرائض ادا کرنے ہوں گے؟
دیکھیں، فرائض غسل تین ہیں: کلی کرنا، ناک میں نرم ہڈی تک پانی پہنچانا اور مکمل ظاہر بدن پر پانی بہانا. تو روزے کے اندر بھی یہ تینوں فرائض ہی ادا کیے جائیں گے. غرغرہ جو ہے وہ فرائض غسل میں سے نہیں ہے، بلکہ آداب غسل کے اندر جو ہے آپ اسے شمار کر سکتے ہیں. تو اگر صرف کسی نے کلی کر لی، روزے کے علاوہ بھی اگر کسی نے کلی اچھے طریقے سے کر لی اور منہ کے جو ہے وہ ہر حصے پر جو ہے وہ پانی بہا لیا، تو اس صورت میں اس کا کلی کا فرض جو ہے وہ ادا ہو جائے گا.
ٹھیک.
یوں ہی ناک میں نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، اس سے بھی فرض غسل ادا ہو جائے گا. اور تیسرا فرض جو ہے وہ ظاہر بدن پر پانی بہانا. تو اگر یہ تینوں فرض جو ہے وہ ادا کر لیے تو اس صورت کے اندر غسل ادا ہو جائے گا. ہاں، اگر کلی کو کیا ہی نہیں اس خوف سے کہ پانی اندر نہ چلے جائے، یا ناک میں پانی سرے سے نہیں چڑھایا اور صرف روزے کی حالت میں ظاہر بدن پر ہی پانی بہا لیا، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے اور غسل بھی نہیں ہوگا. اب جو پورا دن جو نمازیں پڑھنی ہیں، تلاوت کرنی ہے، دیگر عبادات کرنی ہیں، وہ بھی نہیں ہو سکیں گی. تو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ اس خوف سے آپ جو ہے وہ کلی ہی نہ کریں یا ناک میں پانی ہی نہ چڑھائیں. بلکہ یہ لازم ہے کہ غسل مکمل طور پر، جو غسل فرض ہے، اس کی ادائیگی کے لیے اس کے تینوں فرائض پر عمل کریں. کلی کریں، غرغرہ نہ کریں، ناک میں جو ہے وہ پانی نرم ہڈی تک پہنچا لیں اور مکمل ظاہر بدن پر پانی بہا لیں کہ اب غسل مکمل اپنے فرائض کے ساتھ ادا ہو گیا. اب اس سے متعلقہ جو احکام ہیں، عبادت کی ادائیگی ہے، نماز کی ادائیگی ہے، تلاوت قرآن کریم ہے، وہ تمام چیزیں آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ہاں، اب جو ہے وہ تھوڑا سا کوئی وسوسہ یا شک ہے، اس بنیاد پر افطار کے بعد جو ہے وہ آپ اچھے طریقے سے غرغرہ کر لیتے ہیں اور ناک میں دوبارہ جو ہے وہ احتیاطاً پانی چڑھا لیتے ہیں، تو اس میں حرج نہیں ہے. لیکن اگر نہیں بھی چڑھائیں گے اور دن میں جو غسل کے فرائض آپ نے ادا کر لیے تھے وہ اچھے طریقے سے ادا کر لیے تھے، تو اس صورت کے اندر آپ کا غسل ہو جائے گا.
ہو جائے. 20 لاکھ کی انہوں نے 20 ہی ڈالی ہوئی، 3 لاکھ بھر چکے ہیں، تو اس پر زکات کی کیا صورت ہوگی؟
دیکھیں، اگر 20 لاکھ روپے کی بی سی ڈالی ہے تو بی سی ڈالنے کا تو اعتبار نہیں ہے، اعتبار اس بات کا ہے کہ انہوں نے کتنی رقم جمع کروا دی. 20 لاکھ کی بی سی میں اگر 3 لاکھ روپے جمع کروا دیے ہیں تو اب بی سی کھل گئی ہے یا نہیں کھلی؟
صحیح.
اگر تو نہیں کھلی تو گویا ان کی 3 لاکھ کی رقم کسی اور کے پاس قرض ہے، کیونکہ بی سی والوں کے پاس اس رقم کی حیثیت قرض کسی ہے، تو اب اس کے اوپر زکات تو لازم ہوگی، ہر سال لازم ہوگی، ہاں ادائیگی اس وقت لازم ہوگی جب وہ مکمل طور پر مل جائے،
ٹھیک ہے،
یا کم از کم نصاب کے 1/5 حصے کی مقدار میں مل جائے. نصاب 52.5 تولہ چاندی ہے، تو 1/5 حصہ 10.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر اس میں سے کچھ پیسہ مل جائے، تو جتنا پیسہ ملے گا اتنے کی زکات کی ادائیگی لازم ہوگی. عموماً بی سی میں توڑ توڑ کر تو پیسے ملتے نہیں ہیں، مکمل ہی ملتے ہیں. تو اب جب ان کو پیسے ملیں گے، بی سی کھلے گی، تو اس وقت زکات کی ادائیگی لازم ہوگی. اب اگر 2 سال کے بعد بی سی کھلتی ہے تو پچھلے 2 سالوں کی بھی زکات دینا لازم ہوگی. بہتر یہ ہے کہ اس مال کو بھی اپنے دیگر مال کے ساتھ ملا کر ہر سال دونوں کی ہی زکات ادا کرتے رہیں، تاکہ بعد میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو، یا زیادہ زکات ہونے کی وجہ سے شیطان جو ہے وہ ادائیگی میں ٹال مٹول کے حوالے سے وسوسوں کا شکار نہ ہو جائیں.
ٹھیک.
تو اب اگر بی سی کھل چکی ہے، 20 لاکھ کی بی سی ہے، 3 لاکھ جمع کروائے اور کھل گئے، تو اب اگرچہ 20 لاکھ ان کے پاس موجود ہیں لیکن پورے 20 ان کے نہیں، بلکہ اس میں سے 3 تو ان کے اپنے ہیں اور 17 جو ہے وہ ان کے اوپر قرض ہے، تو 17 پر تو ان کی زکات لازم نہیں ہے. وہ 3 اگر ان کے پاس موجود ہیں، حاجت اصلیہ سے زائد ہیں، تو اس کی زکات کی ادائیگی فوری طور پر لازم ہوگی.
اس کے بعد سلسلہ مدنی قاعدہ ہوا، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں.
آج ہم سبق نمبر 21 اور اس سے پہلے اس کے قواعد، ان کو سیکھ اور سمجھ لیتے ہیں. سبق نمبر 21 وقف کی یہ تختی ہے جس میں وقف کے قواعد بیان ہوئے ہیں. سب سے پہلے وقف کی تعریف. وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں، یعنی جس کلمے پر وقف کریں تو اس کلمے کے آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دیں. یہ وقف کی تعریف ہے، صحیح ہے؟ یہ وقف کی تعریف ہے کہ جس کلمے پر وقف کرنا ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین. اب بتائیے کس کلمے پر وقف ہو رہا ہے؟ عالمین. کہاں وقف ہو رہا ہے؟ عالمین پر وقف ہو رہا ہے. تو یہ کہا نا جس کلمے پر وقف کریں. اب جیسے عالمین پر ہمیں وقف کرنا ہے، کہاں وقف کرنا ہے؟ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت یاد ہے؟ میں پڑھ کے سنائیں. آج بہت تھوڑے اسلامی بھائی ایسا لگتا ہے موجود ہیں، آوازوں سے پتہ ایسا لگتا ہے. سورہ فاتحہ کی پہلی آیت پڑھیں. تو اس آیت کریمہ میں جو آخری کلمہ ہے وہ کون سا ہے؟ تو اس کا معنی یہ کہ جس کلمے پر وقف کریں یعنی وہ آخری کلمہ ہوگا، جیسے عالمین. ویسے تو عالمینہ، صحیح ہے نا؟ عالمینہ لکھا ہوا ہے نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن، نون اور آ کے ساتھ ملتا ہے، لیکن وقف کرتے ہیں نا. تو جس کلمے پر وقف کرتے ہیں تو اس کے آخری کلمے پر کیا ختم کر دیتے ہیں؟ دو چیزوں کو ختم کرتے ہیں. کتنی چیزوں کو؟ ایک ہے آواز اور ایک ہے سانس. کیا؟ جیسے عالمین، یہاں پہنچ کر ہم نے سانس بھی ختم کر دی، آواز بھی ختم کر دی. پھر ہم اگلی آیت پڑھتے ہیں، الرحمن الرحیم، صحیح. تو یہ ہے وقف، اس کو کہتے ہیں وقف، صحیح نا؟ سانس اور آواز دونوں کا ختم ہو جانا. اچھا، اب یہ ہے کہ جس جگہ وقف کیا اس کے آخری کلمے پر کچھ حرکتیں آتی ہیں، جیسے زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش. تو ہم ان حرکتوں کو وقف کی صورت میں کیا کریں گے؟ اب یہاں پر لکھا ہوا ہے، کلمے کے آخری حرف پر زبر زیر پیش، دو زیر یا دو پیش، یا کھڑا زیر الٹا پیش ہو تو اس حرف کو وقف میں ساکن کر دیں. جیسے الحمدللہ رب العالمین، نا نون پر زبر ہے، تو جب وقف کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ساکن کر دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ صحیح نا. اور الرحمن الرحیم، جب وقف کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ساکن کر دیتے ہیں، صحیح نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین پیش ہے، وقف کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ساکن کر دیتے ہیں. اسی طرح دو زیر آ جائے، دو پیش آ جائے، یا الٹا پیش ہو، تو اس حرف کو ایسی صورت میں اس حرف کو ساکن کر دیں گے. اگلی بات، کلمے کے آخری حرف پر دو زبر ہو تو انہیں وقف میں الف سے بدل دیں، جیسے ابدن سے ابدا، احدن سے احدا، عجبن سے عجبا. جو وقف کریں گے دو زبر کی تنوین ہوگی تو اس کو ایک الف سے بدلیں گے، ہے نا، حرف مدہ کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے.
پھر آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ نماز کے احکام.
اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے، یعنی آپ کی نماز کی وہ چیزیں کہ اگر آپ نے چھوڑ دی تو یا تو نماز ہوگی ہی نہیں، یا نماز مکروہ تحریمی ہوگی، واجب الاعادہ ہوگی، یا غلطی سے بعض مقام کا بھولے سے چھوٹ جانے پر سجدہ سہو ہوگا. یعنی یہ وہ غلطیاں ہیں، اس کو اسپیشلی طور پر الگ سے اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ اہم ترین چیز کی اہمیت ظاہر رہے. ایک تو یہ وجہ. نمبر دو، آپ کے پاس مختصر وقت ہے نماز کے لیے، سفر کے لیے آپ جا رہے ہیں، اب آپ کی گاڑی چلنے والی ہے، آپ اسٹیشن پہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اب آپ نے مختصر نماز پڑھنی ہے. آپ نے صرف وضو کے فرائض پورے کرنے، یعنی آپ نے چہرہ دھویا، چہرہ ایک مرتبہ آپ دھو چکے، کوہنی سمیت کا مطلب تھوڑا سا کونے سے اوپر کا حصہ، یہ ہو گئی کونی اور یہ اس سے اوپر کا حصہ ہو گیا، کونیوں سمیت دونوں ہاتھ آپ نے ایک بار دھو لیے، چوتھائی سر کا مسح آپ نے کر لیا، اسی طرح دونوں پاؤں آپ ٹخنوں سمیت، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت ایک ایک مرتبہ کم از کم دھو چکے ہیں. وقت کم تھا، آپ فوراً آئے وضو خانے پر، تو آپ نے یہ چار کام کر لیے، آپ کا وضو فرائض کے ساتھ ادا ہو چکا. اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بہت جلدی میں ہے، وقت بالکل کم ہے، تو سر بھی آپ نے نہیں ڈھاکا، تب بھی چل جائے گا، یعنی سر کا ڈھانکنا فرض واجب نہیں ہے. اب یہ نیت کر کر نماز پڑھیں گے تو سب سے پہلے یہ اب تکبیر کہیں گے. یہ تکبیر کہنا اور اس کے لیے لفظ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے، تکبیر تحریمہ فرض اور لفظ اللہ اکبر کہنا واجب ہے. یہ اب ایک ساتھ دو رکعت پوری پڑھ کر دکھائیں گے آپ کو، اس کو ان کو ہم دیکھ لیں کہ یہ دو رکعت پوری کس انداز سے پڑھیں گے. اور یہ چیزیں نماز کی سب سے اہم چیزیں ہیں، نماز کو مکروہ تحریمی افعال سے اور مفسدات سے بچانا، نماز توڑنے والی باتوں سے بچانا، اور نماز میں پائی جانے والی مکروہ تحریمی باتیں ہوتی ہیں، مثلا کمر پر ہاتھ رکھ دیا، کمر پر ہاتھ رکھنے کے ساتھ آپ نے کپڑے سمیٹ لیے، سجدے میں گئے تو آپ نے بالکل بچھا دیے، تو یہ مکروہ تحریمی کو پوری معلومات حاصل کرنی ہوگی اور ہر مکروہ تحریمی سے آپ کو بچنا ہوگا. اسی طرح نماز توڑنے والی باتوں سے، جان بوجھ کر کھانسا، دو حروف پیدا ہو گئے، اس طرح کے جو مسائل کتابوں میں بیان کیے جاتے ہیں وہ آپ کو پڑھنے پڑیں گے، ان کی رعایت کرنی پڑے گی تاکہ نماز میں کوئی نماز کے توڑنے والی بات نہ ہو اور نماز کو مکروہ کرنے والی کوئی بات نہ ہو. اب جا کر یہ ایسی نماز ہو جائے گی کہ یہ نماز درست ہو گئی، فرض واجب اس کے پورے ہیں. البتہ یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے کہ جس نماز کی سنتیں وغیرہ چھوٹ جائیں اس کا اعادہ، اس کو دوبارہ پڑھ لینا مستحب ہے، کار ثواب ہے، لیکن آپ کی نماز ہو گئی، جو آخری وقتوں میں آپ نے نماز پڑھنی ہے وہ اسی انداز سے پڑھنی ہے، ٹرین جا رہی ہے تو آپ کو اسی انداز سے نماز پڑھنی ہے. اب آپ کو ہم نے سارے مدنی پھول بیان کر دیے، آپ پوری دو رکعتیں پڑھیں گے، وضو یہ کر چکے، فرائض وضو پورا کر چکے ہیں، اب یہ نماز پڑھ رہے ہیں.
اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله اكبر. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. الله اكبر. سبحان ربي الاعلى. الله اكبر. اللهم اغفر لي. الله اكبر. سبحان ربي الاعلى. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله احد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله اكبر. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. الله اكبر. سبحان ربي الاعلى. الله اكبر. اللهم اغفر لي. الله اكبر. سبحان ربي الاعلى. الله اكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله.
ماشاء اللہ عز و جل. ہمارے فرائض اور واجبات کے ساتھ نماز مکمل ہو گئی ہے.
اس کے بعد پیش کیا گیا شرعی رہنمائی کے لیے سلسلہ دار الافتاء اہل سنت.
میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر قرآن پاک گر گئے تو اس کا ہدیہ کیا ہوتا ہے؟
قرآن مجید گر گیا مفتی صاحب تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ وہ تو ہدیہ فرما رہے.
قرآن پاک کے گرنے کے حوالے سے کئی دفعہ سوالات ہوئے ہیں. چونکہ مسلمانوں میں قرآن پاک کی ایک خاص اہمیت ہے, یعنی خاص طور پر جو اہل سنت ہیں چونکہ وہ قرآن پاک کو ایک خاص اہمیت دیتے ہیں اس اعتبار سے, ادب کے اعتبار سے, یعنی پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا ادب و احترام بہت زیادہ کرتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص کرم ہے ہمارے اوپر کہ قرآن پاک کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے بھی ہمارے دل کے اندر ڈالی ہوئی ہے. یعنی اس طرح الحمدللہ پڑھتے ہیں اسی طرح ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اس کا ادب و احترام بھی کرتے ہیں. تو اس حوالے سے بعض اوقات جب قرآن پاک گر جاتا ہے تو پھر ان کو طرح طرح کے اس حوالے سے سوالات ان کے دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں. اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اس طرح کے سوال ہونے چاہیے, دل کے اندر آنے چاہیے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں بعض مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ وہاں قرآن پاک کی ادب کا تصور ہی نہیں ہے. وہ تو زمین پہ قرآن پاک نعوذ باللہ رکھ دیتے ہیں, قرآن پاک کی طرف پاؤں کر کے لیٹے ہوئے ہیں. ان کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اور یہ بڑی محرومی کی بات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل سنت کو اس بات کا جو ہے وہ ایک شرف دیا ہے کہ وہ قرآن پاک کا احترام بھی اس کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں. تو بہرحال اگر قرآن پاک کسی سے گر گیا, یعنی یہ تو ایک مسلمان سے متصور نہیں ہو سکتا کہ وہ توہین کی نیت سے قرآن پاک کو پھینک دے. اگر وہ توہین کی نیت سے قرآن پاک کو پھینکے گا تو وہ تو مسلمان ہی نہیں رہے گا. اب جو خود گر گیا تو اس میں دو صورتیں بنتی ہیں, دو طرح کی کنڈیشنز ہو سکتی ہیں کہ یہ کیسے گرا. ایک تو ہوتی ہے بندے کی بے احتیاطی, توجہ ہی نہیں ہے اس نے اٹھا کے ایسی جگہ پہ قرآن پاک رکھ دیا کہ وہ کسی وقت بھی گر سکتا ہے.
صحیح.
تو اگر اس طریقے سے قرآن پاک رکھا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس نے جو ہے وہ لاپرواہی کی ہے, اس کو توبہ کرنی چاہیے, اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور آئندہ جو ہے وہ اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ قرآن پاک لے کے جا رہا ہے اور ٹھوکر لگی یا کوئی اور وجہ ہوئی, چکر آ گئے یا کوئی معاملہ ہوا تو اس کے ہاتھ سے قرآن پاک گر جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہاں پر بندے جو ہے وہ اس کا اختیار ہی نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے وہ گر گیا, تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے. اب جو کوتاہی کی وجہ سے گرا یا جو ہے وہ ویسے ہی گر گیا, دونوں صورتوں میں کفارہ کسی طرح کا نہیں ہے. یعنی اس کے اوپر کچھ آپ کو صدقہ خیرات نکالنا پڑے گی کوئی لازم نہیں ہے. ہاں آپ اپنے دل کی تسلی چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ نہ کچھ اپنے دل کو تسلی دے دیں, تو اس میں شریعت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کسی نہ کسی غریب کے اوپر صدقہ و خیرات کر دیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ ثواب مل جائے. اور آپ کے دل کو تسلی بھی حاصل ہوگا.
میرا ایک سوال ہے کہ چھوٹا بھائی ہے, اس نے کوئی جگہ خرید رکھی ہے اور اب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, لیکن وہ فطرانہ دینا چاہتا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھی جو بنتا ہے اگر میں عید کے بعد دے دوں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے.
چھوٹا بھائی ہے, جگہ خریدی ہے لیکن اب پیسے نہیں ہیں, فطرہ کس طرح دیں؟
دیکھیں, اگر تو وہ صاحب نصاب ہیں, یعنی ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ صدقہ فطر لازم ہو جاتا ہے, یعنی 52.5 تولہ چاندی ہے یا 52.5 تولہ چاندی کے مساوی رقم ہے ان کے پاس, یا سونا ہے یا بیچنے کا سامان ہے یا گھر میں ضرورت کے علاوہ اور سامان اتنا رکھا ہوا ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتا ہے, تو اب اس صورت میں ان پر صدقہ فطر تو لازم ہو جائے گا. اب دو صورتیں ہیں, یا تو کسی سے لے کے دے دیں ادھار میں,
صحیح,
یعنی کوئی اتنی بڑی رقم تو ہوتی نہیں ہے,
100 روپے کم از کم
100 روپے ہے, تو کسی سے لے کے دے دیں, زیادہ دیں تو بھی دے سکتے ہیں,
صحیح,
اور زیادہ ہی دینا چاہیے جس کی حیثیت ہے, تو 100 روپے چاہیں تو ابھی دے دیں, اور اگر ادھار نہیں لینا چاہ رہے کسی سے تو صدقہ فطر کا جو وقت ہے وہ ساری زندگی کا ہے,
صحیح.
افضل یہ ہے کہ جس وقت نماز عید کے لیے جا رہے ہوں اس سے پہلے دینا چاہیے, لیکن اگر کوئی نماز عید کے بعد یا تیسرے چوتھے یا ایک مہینے بعد بھی دے گا تو اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا, تو اس لیے وہ بعد میں بھی صدقہ فطر ادا,
وہ قضا والی صورت
نہیں ہے, جب بھی ادا کرے گا ادا ہو جائے گا.
اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ, آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے, سلطان دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے, جس نے اس حال میں صبح کی کہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے اس کے لیے صبح ہی کو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں, اور ماں باپ میں سے ایک ہی ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے, اور جس نے اس حال میں شام کی کہ ماں باپ کے بارے میں اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے صبح ہی کو جہنم کے دو دروازے کھل جاتے ہیں, اور ماں باپ میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے. ایک شخص نے عرض کی, اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم کرے, فرمایا اگرچہ ظلم کرے, یعنی یہ تین بار تاکیدن فرمایا کہ ماں باپ چاہے ظلم بھی کرے, ماں باپ کے تعلق سے اللہ کی نافرمانی بندہ نہ کرے. قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے, 12:15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23-25, ترجمہ کنز المان, اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے, ہوں نہ کہنا, انہیں اف نہ کرنا, اور انہیں نہ جھڑکنا, اور ان سے تعظیم کی بات کہنا, اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا, اور عرض کر ہے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے چھٹپن میں مجھے پالا, تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. زیاد درود و سلام مطبوعہ مکتبۃ المدینہ صفحہ 12 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے, جو قوم کسی مجلس میں بیٹھے اللہ عز و جل کا ذکر اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھے, وہ قیامت کے دن جب اس کی جزا دیکھیں گے تو ان پر حسرت طاری ہوگی اگرچہ جنت میں داخل ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اور اس کے بعد اللہ عز و جل کے حضور ہچکیوں اور آہوں کے ساتھ مغفرت کی دعائیں اور التجائیں سلسلہ مناجات افطار کا انعقاد ہوا, آئیے اس کے بھی مناظر دیکھتے ہیں.
جب سے تو نے سنا دیا یا رب آسرا
یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجرنا من النار لاج رکھ لے گناہ گاروں کی نام رحمان ہے تیرا یا رب اے رب کریم غفلتوں میں یہ ماہ رمضان گزار تو دیا اب حاضر ہے اے رحمان لاج رکھ لے گناہ گاروں کی نام رحمان ہے تیرا یا رب ہمارے ٹوٹے پھوٹے جو بھی اعمال ہوئے تلاوتیں ہوئی روزے ہوئے تراوی ہوئی اعتکاف ہوئے اللہ سحر اور افطار کی ترکیبیں ہوئی گھروں میں اسلامی بہنوں نے کوششیں کی مساجد میں عاشقان رسول نے جو کوششیں کی اپنی کرم سے قبول کر لیں اپنے کرم سے قبول کر لیں اور رب کریم ہمارا شمار بخشے ہوئے بندوں میں کر جن کی لسٹ بخشے ہوئے کی لسٹ تیار ہوئی ہے مولا اس لسٹ کے کسی آخر میں بھی میرا نام لکھتے لکھتے ہم سب کا نام لکھتے بولا اب میں سے کوئی بھی محروم نہ رہے مولا ہمارے مدنی چینل کے جتنے بھی عاشقان رسول اسلامی بھائی اسلامی بہنیں تیری بارگاہ میں حاضر ہیں جو معتکف حاضر ہیں بولے کریم نام رحمان ہے تیرا یا رب بولا کرم کر دے یہ رمضان ہمیں سدھار کر جائے بے نمازی کو نمازی بنا دے کے جائے بے نمازی نمازی بن جائے
پھر ملاحظہ کیا گیا سلسلہ علم و حکمت کی باتیں آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں
ایک شخص جو ہے وہ حج پر جا رہے تھے کتابوں میں زواجر کے اندر یہ روایت لکھی ہوئی ہے حکایت ہے کہ ایک نے حج پر جانا تھا پرانے زمانے میں
ٹھیک ہے
تو حج پر کا جو سفر اس زمانے میں ہوتا تھا وہ اپنی جگہ پر دنوں پر محیط اور پندرہ پندرہ دن بیس بیس دن پچیس پچیس دن مختلف علاقوں سے وہ سفر جاری رہتا تھا اونٹوں پر اور خچروں پر اور
قافلے چلتے رہتے تھے
تو اب جب جاتے تھے تو کافی اپنی ذمہ داریاں ادا کر کے جاتے تھے قرض وغیرہ دے کے معافی تلافی اور کچھ اپنا مال تو وہ جو حج پر گئے صاحب انہوں نے اپنے علاقے کے جو ایک معزز اور امیر فرد تھے ان کے پاس 1000 دینار اس وقت کی بڑی رقم تھی وہ بطور امانت رکھوا کر گئے
صحیح
کہ میں جب حج سے واپس آؤں گا تو پھر اس کو میں استعمال کروں گا لوں گا خرچ کروں گا اس وقت تک یہ امانت رہے گی
ٹھیک ہے
تو جب وہ حج کر کے واپس آئے تو ہوا یہ کہ جس کے پاس امانت رکھوائی تھی اس کا انتقال ہو گیا اب انہوں نے اپنی رقم کے بارے میں تشویش ہوئی
ٹھیک ہے
تو اس کے بچوں سے پوچھا کہ بھائی تمہارے والد کے پاس میں نے 1000 دینار رکھوائے تھے تمہیں پتا ہے تو اولاد نے انکار کر دیا تو اب وہ اور پریشانی اس کو لاحق ہو گئی کہ جناب یہ تو کوئی گواہ بھی نہیں ہے اور کوئی پتا پتا بھی نہیں چل رہا اس کا انتقال ہو چکا ہے تو اس وقت کے جو اہل اللہ تھے اور علماء تھے ان کے پاس اس نے جا کر اپنے اس مسئلے کو بیان کیا
ٹھیک ہے
تو وہ جو اللہ والے تھے ان میں سے بعض نے اس کو ایک حل بتایا اپنے
کشف
کے ذریعے سے یا جو وہ تصرف کر سکتے تھے اور جو انہیں حل دکھائی دے رہا تھا
ٹھیک ہے
کہ بھائی ایک صورت یہ نظر آتی ہے کہ آب زمزم کے جو کنواں ہیں اس پر نیک لوگوں کی روحیں جمع کی جاتی ہیں اور ایک یمن کے اندر کنواں ہے برہوت نامی روایت میں ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ جو جہنمی ہوتے ہیں نا ان کی روحیں بعد مرنے کے وہ قید رہتی ہیں تو تم جاؤ پہلے آب زمزم کے کنویں پر
ٹھیک ہے
یہ تفصیل بتائے بغیر اس کو بھیجا کہ آب زمزم کے کنویں پر جاؤ اور وہاں جا کر آواز دے کر دیکھو جو تم جس کے پاس امانت رکھوائی تھی اس کا نام لے کر آواز دو وہ تمہیں جواب دے گا اور اس سے پوچھنا کہ تمہاری امانت کا کیا ہوا جب وہ وہاں کے آواز دیتا ہے آب زمزم کے کنویں پر، تو اس کو جواب نہیں ملتا. اب وہ واپس پلٹ کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ آب زمزم کے کنویں سے تو مجھے جواب نہیں ملا. تو وہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. انہیں افسوس دکھ ہوتا ہے کہ وہاں سے جواب آنا چاہیے تھا نہیں آیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ پکڑ والوں میں، گرفت والوں میں، سزا والوں کے اندر. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب تم وہاں جاؤ، یمن میں برہوت نامی کنواں ہے اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ جہنم کے منہ پر بنا ہوا ہے، وہاں جا کر آواز دینا، وہ ضرور جواب دے گا، اور اس سے پوچھنا، وہ تمہیں اپنی امانت کے بارے میں بتائے گا، تمہاری امانت کے بارے میں. تو وہ جاتا ہے اور جا کر آواز دیتا ہے، نام لے کے فوراً جواب آ جاتا ہے. تو وہ یہ تو اس کا مسئلہ تو حل ہو گیا،
ٹھیک ہے،
کہ اس کو اپنی امانت کا تو پتا چل گیا. لیکن ساتھ ساتھ اسے دکھ ہوا
کہ
جو ایک معزز فرد تھا یہ بظاہر اچھا تھا، لیکن یہ یہاں گرفت والوں کے اندر، پکڑ والوں کے اندر، عذاب والوں میں یہ کیسے، جسے تو وہاں ہونا چاہیے تھا. تو اس نے اس سے یہ بھی پوچھا کہ تمہیں تو میں اچھا فرض سمجھتا تھا، لیکن تم یہاں کیسے آئے؟ تو اس نے جو جواب دیا نا، اس میں بڑے عبرت کی مدنی پھول ہیں. اور خاص طور پہ رشتہ داروں کے ساتھ جو بات بات پر اور مہینوں اور برسوں پر محیط قطع تعلقی ہوتی ہے نا، دلوں کے اندر نفرت بھر جاتی ہے. یہاں تک کہ جناب بچوں تک کو یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا ملنا جلنا نہیں تھا، اب تم بھی نہیں ملو گے. انہیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی چاہیے، دلوں سے رشتہ داروں کی نفرت نکال دینی چاہیے. اس نے یہ جواب دیا کہ میری ایک محتاج بہن تھی، غریب بہن تھی،
ٹھیک ہے،
اور وہ امیر آدمی تھا جس کے پاس وہ رکھوا کر گیا 1000 دینار. تو امیر آدمی ہو اور اس کی بالکل غریب محتاج بہن ہو تو کیا وہ مدد نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا. تو وہ یہ اس نے جواب دیا کہ میری جو محتاج بہن تھی اسے میں نے چھوڑ دیا تھا، اس سے میں نے قطع تعلقی کر لی تھی، اس کی نحوست سے، اس میرے بد عمل کی نحوست سے اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ عذاب والا معاملہ فرمایا ہے. تو دیکھیں، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی، محتاج رشتہ دار ہے تو اس نے سلوک یہ ہے کہ اس کی خبر گیری کی جائے، اس کی مدد کی جائے. جو محارم رشتہ دار ہیں نا،
جی جی،
اور وہ بالکل محتاج ہو گئے،
ٹھیک ہے،
اور ان کے پاس مال اسباب نہیں ہے جس سے وہ گزارا کر پائیں،
صحیح،
تو آپس میں ان کا نفقہ بھی آ جاتا ہے دوسرے محرم کے اوپر.
اوکے.
جس طرح مرنے کی صورت کے اندر جو محارم رشتہ دار ہوتے ہیں وہ حقدار بنتے ہیں نا وراثت کے اندر، ان کا حصہ ہوتا ہے، اسی وراثت کی ترتیب سے زندگی کے اندر نفقہ بھی ان کے اوپر آ جاتا ہے.
اوکے.
تو اب اس کی طرف کتنا شعور ہے، ہر ایک آدمی بھاگ رہا ہے، یعنی مدد تو کرنی نہیں ہے، اپنی ذمہ داری جو نفقے کی صورت میں اس پر واجب ہو رہی ہے،
جی جی،
وہ تک مسئلہ پوچھنے کے لیے دار الافتاء کی طرف یا کسی عالم کی طرف رجوع نہیں کیا جاتا.
صحیح.
کہ فلاں میرا عزیز واقعی محتاج ہے، وہ کمانے سے عاجز ہے، مثال کے طور پہ اپاہج ہے،
ٹھیک ہے،
تو اس کا نفقہ کیا میرے ذمہ آئے گا؟ آئے گا تو کتنا آئے گا؟ میرے ساتھ اور بھی اس کی یہ ورثہ بن رہے ہیں، اور ہیں سب محارم، وہ بھی ہمارا محرم ہے. تو یہ پوچھیں گے تو جو دیں گے وہ تو واجبات میں سے ہو رہے ہیں، تو واجب نفقہ ہو گیا. اس طرف بھی عام طور پر توجہ نہیں دی جاتی. اس کے مسائل بھی عام طور پر رشتہ داروں کو پوچھنے چاہیے. ایک تو حسن سلوک محارم سے، رشتہ داروں سے، وہ اپنی جگہ پر واجب، اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو محتاج ہے محرم عزیز، اس کا نفقہ، یہ بھی جو ہے وہ واجب ہوتا ہے وراثت کی ترتیب کے اعتبار سے. جس کا جتنا حصہ بنتا ہے اسی اعتبار سے زندگی میں ایسے محرم کا نفقہ بھی ان کے ذمے آ جاتا ہے. تو کس کے ذمے کتنا بنتا ہے یہ بھی پوچھ لینا چاہیے، تاکہ جو نفقہ واجب بن رہا ہے وہ اس کی ادائیگی کی جائے اور گناہ سے بچا جائے.
اس کے بعد علم و حکمت کے مدنی پھولوں سے آراستہ و پیراستہ نگرانی شورا حاجی محمد عمران اتاری مدہ ذلہ العالی کا سنتوں بھرا بیان.
جو شے گناہ سے بندے کو بچاتی ہے نا، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا خوف، اس کی گرفت کا ڈر. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان بندوں کی جو اس کا خوف رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں، ان کی تعریف فرماتا ہے. چنانچہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، ولیمن خوف مقام ربی ہی جنتان، جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں. ایک نوجوان کا اسی طرح خوف خدا کی وجہ سے انتقال ہو گیا. تب واقعہ طویل ہے، میں مختصر کر رہا ہوں. ایک شخص کا یوں ہی ایک خوف خدا کی وجہ سے کوئی گناہ کی اس کو کسی نے دعوت دی، تو وہ گناہ کی طرف جو ہی بڑھنے لگا، اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہوا، قرآن پاک کی آیات یاد آئیں، اور وہیں بے ہوش ہو کر گر گیا، اور اسی خوف خدا کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا. والد صاحب نے اس کی تدفین بھی کر دی. صبح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نوجوان کا پتہ چلا کہ نیک تھا، عبادت گزار تھا، اور یوں انتقال ہو گیا اور تدفین بھی ہو گئی، آپ اس کے گھر تعزیت کے لیے تشریف لے گئے. والد صاحب نے سارا واقعہ سنایا. واقعہ قابل رشک تھا کہ اس شخص کو گناہ کی دعوت دی گئی، اور گناہ کی دعوت بھی ایسی کہ ایک عورت نے اس کو اپنے پاس بلایا، حسین و جمیل عورت، اس کو گناہ کی طرف بلائے اور وہ نہ جائے اور بے ہوش ہو کر گر جائے خوف خدا کی وجہ سے. سارا واقعہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا تو آپ اس کی قبر پر تشریف لے گئے دعا کرنے کے لیے. اور قبر پہ واقعہ پتا تھا آپ کو، قبر پر تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے قبر پر تشریف لے جا کر یہ آیت کریمہ تلاوت کی، ولی من خاف مقام ربہ جنتان، کہ جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں. قبر سے اس نوجوان کی آواز آئی، یا امیر المومنین، میرے رب نے سچ فرمایا، مجھے مرتے ہی میرے رب نے دو جنتیں عطا فرما دی. اصل ہے خوف خدا. خوف خدا یہ انسان کو گناہ سے بچاتا ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. تو یہ جو چیزیں نا خوف خدا والی، یہ ہمیں نصیب ہو جائیں.
قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، کل ہجرو فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان.
اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
حضرت حمید بن عبد الرحمن اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، جو شخص جمعہ کے روز اپنے ناخن کاٹتا ہے اللہ تعالی اس سے بیماری نکال کر شفا داخل کر دیتا ہے. تو جمعے کو ناخن کاٹنا چاہیے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں جو جمعہ کے روز ناخن ترشوائے اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے جمعہ تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا، اور تین دن زائد یعنی 10 دن تک. ایک اور روایت میں ہے کہ جو جمعہ کے دن ناخن ترشوائے تو رحمت آئے گی، گناہ جائیں گے. صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جمعہ کے دن ناخن ترشوانا مستحب ہے، ہاں اگر زیادہ بڑھ گئے ہوں تو جمعہ کا انتظار نہ کرے کہ ناخن بڑا ہونا اچھا نہیں، کیونکہ ناخن کا بڑا ہونا تنگی رزق کا سبب ہے. تو جن کے ناخن جو کوشش کرے، بعض جمعہ کاٹتے ہیں تو بعضوں کے ناخن اتنے بڑھتے نہیں ہیں، تو وہ ایک جمعہ چھوڑ کر دوسرے جمعہ کو ناخن کاٹتے ہیں، تو ہو سکے تو ناخن جمعہ کی پریکٹس بنا لی جائے.
میرا سوال یہ ہے کہ میں ڈیوٹی کے بعد میں آیا، اثر کی نماز کے بعد 4 بجے سویا، تو تقریباً میرے جو ہے 8 بجے میری نیند ہوشیار ہوئی، تو مطلب روزے کا جو افطار کا ٹائم تھا وہ 7:07 پر ہے یہاں پر جدہ میں، تو میری نیند لگی تھی، میں تقریباً 8 بجے اٹھا، تو کیا یہ روزہ مکروہ ہو جائے گا یا کے بارے میں بھی بتائیے.
قصد اور ارادہ جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے. مثال کے طور پر یہ سونے کا سارا ٹپس ہوئے تو سارا اہتمام کر کر سوئے کہ ان کو جو ہے وہ اٹھنا ہے، الارم بھی لگا لیا، کسی کو بول بھی دیا، لیکن عین موقع پر کوئی بھی ایسی صورتحال نہیں ہوئی، اس لیے لیٹ آنکھ کھلی. اور جو ٹائم یہ بتا رہے ہیں اس میں مغرب کا ٹائم تو یقینی طور پر ہوگا، تو جب اس کا سخت اور ارادہ اس میں شامل نہیں ہے، اچانک ہو گیا ایسا معاملہ، تو روزے پر کسی اثر نہیں پڑے گا. ہاں ان کی غفلت اگر رہی ہے تو بہرحال اتنی تاخیر کرنا بھی نہیں ہے، اور نماز بھی جب جو ٹائم یہ بتا رہے ہیں وہ بھی بہت زیادہ مطلب کہ لیٹ ہو گئی ہے نماز کی، اس
مطلب نماز میں بھی اتنی تاخیر نہ ہو, مغرب کی اور افطار میں بھی تاخیر نہ ہو اتنی.
میرا سوال ہے, مسجد میں موبائل میں دیکھ کر قرآن شریف کی تلاوت کر سکتے ہیں؟
قرآن مجید قرآن حمید کی تلاوت موبائل میں دیکھ کر کر سکتے ہیں, اور قرآن مجید کی جب تلاوت کریں گے تو مسجد میں بھی کرنا جائز ہے موبائل سے دیکھ کر, اور غیر مسجد میں بھی کرنا جائز ہے. ہاں یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ لوگوں کو یہ لگے کہ جناب موبائل میں میسج پڑھ رہے ہیں, یا مطلب کہ عمر دنیا میں مشغول ہے, یا کوئی اور ایسی مصروفیت ہے, کچھ ایسی وضع قطع ہو, کچھ ایسا انداز ہو کہ لگے کہ ہاں یہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. کیونکہ اپنے آپ کو تہمت پیش کرنا یہ بھی درست نہیں ہے مقاصد شریعت کے خلاف.
ویسے مفتی صاحب یہاں یہ بھی اگر آپ مناسب خیال فرمائیں تو ہم ناظرین کو مشورہ نہ دیں کہ موبائل میں اگرچہ یا اس طرح کی جو بھی ایکوپمنٹ ہیں ان میں سہولتیں ہیں, لیکن ان کا زیادہ استعمال ان کی آنکھوں کو متاثر کر سکتا ہے, اور اس کے مطلب میڈیکلی نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. تو کوئی بھی چیز کا استعمال اس کے اعتدال کے ساتھ ہی کیا جائے تو زیادہ بہتر نہیں ہے؟
یہ چیز تو اپنی جگہ پر ہے. بعض اوقات تو موبائل میں جو ہے قرآن بڑی غنیمت ثابت ہوتا ہے, مطلب انسان سفر میں ہے یا جی ایسی جگہ ہے جہاں مصحف شریف جو ہے دستیاب نہیں ہے, یا کوئی اور کتاب پڑھ رہے ہو تو دستیاب نہیں ہے, بہت مطلب نعمت ایک میسر آتی ہے. لیکن جب مصحف شریف موجود ہو, کتابیں موجود ہوں, تو کتاب کا ایک اپنا مزہ ہے, تو پھر جو ہے نا وہ ہاتھ میں لے کے پڑھنا
درست فرمایا,
اور صفحے پلٹنا, تو اس میں
سمجھتا
ہوں کہ
سرور
زیادہ ہے اور
خوشی
سرور زیادہ ہے.
میرا مولانا الیاس قادری صاحب سے سوال ہے کہ فطرانہ, زکوٰۃ اور صدقہ میں کیا فرق ہے؟
یہ سارے صدقہ کہلاتے ہیں, لیکن ان میں یہ کہ زکوٰۃ اپنے شرائط کے ساتھ صاحب نصاب پر سال میں ایک بار فرض ہوتی ہے. فطرہ یہ صاحب نصاب پر عید الفطر کی صبح صادق کے وقت اگر وہ صاحب نصاب ہے اور شرائط پائے جا رہے ہیں, تو اب اس پر یہ اپنا اور اپنی نابالغ اولاد کا فطرہ واجب ہوتا ہے. البتہ نابالغ اولاد صاحب نصاب ہو تو اس کے مال سے ادا کرے گا, تو اس پر سال گزرنا شرط نہیں ہے زکوٰۃ کے مال پر. پھر وہ مال نامی ہو اور اس کے کچھ فرق ہے صاحب نصاب ہونے میں بھی, تو اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور صدقات واجبات ہوتے ہیں, کئی ہیں اس طرح کے, جیسے جو احرام والے ہوتے ہیں حج میں, یا ویسے ہی احرام عمرے کا کیا تو اس میں بھی بعض صدقات ان پر واجب ہوتے ہیں. غیر احرام میں نہیں ہے لیکن وہاں کے پیڑ وغیرہ کاٹنے کی صورتیں, وحشی جانور کو مارا کیا شکار کیا, اس کے بھی احکام ہیں, تو ان پر بھی کچھ صدقات واجب ہوتے ہیں, اور بھی اس کی اور بھی صورت ہیں. اچھا, تو صدقات واجبہ یوں تو زکوٰۃ فطرہ اور سب صدقہ کہلاتے ہیں, اور صدقات نافلہ تو اس کی بہت ساری قسمیں, یعنی کہ ویسے ہی رائے خدا میں کچھ دے دینا, یہ ہم اردو میں سو خیرات بولتے ہیں, عربی میں خیرات نہیں بولیں گے. عربی میں خیرات جو ہے نا خیر کی جمع ہے, خیر مانے بھلائی, تو اردو میں خیرات بولتے ہیں صدقے کو. اور کسی مسلمان کے سامنے مسکرانا یہ بھی صدقہ ہے, مسلمان کے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے. تو یوں اس صدقے کی, نفلی صدقات کی, ان مانو کر بہت قسمیں ہیں. عام طور پر یہ مالی طور پر جو خیرات دی جاتی اس کو ہم لوگ صدقہ بولتے ہیں. البتہ بعض بابا جی بھی مطلب یعنی کہ وہ صدقے کی اپنے طور پر کوئی ترکیبیں بناتے ہیں, وہ بعض صورتیں درست ہوتی ہیں بعض غلط ہوتی ہیں. اب جیسے کہ جائز صورت تو یہ ہے کہ ایک بکرا ذبح کر کے اس کا گوشت غریبوں میں بانٹ دو, یہ جائز صورت اگر کسی بابا جی نے کسی علاج کے لیے کہا تو. اب اگر یہ انہوں نے کہا کہ ایک بکرا جا کر قبرستان میں ذبح کرو اور اس کی کھال اور اس کی سری پائے قبرستان میں کھود کے دفن کر دو, تو یہ ناجائز صورت ہے صدقے کی, کہ مال ضائع کرنا حرام ہے. تو اس طرح مختلف صورتیں بابا جی بتاتے ہیں. تو جو جائز صورت ہو اس پر عمل کیا جائے، ناجائز صورت ہو اس پر عمل کریں گے تو گناہگار ہوں گے. اور بابا جیوں کو بھی چاہیے، عاملین کو بھی، بھلے کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، کتاب لکھنے والے بھی کوئی علماء نہیں ہوتے جو ناجائز صورتیں لکھتے ہیں. نعوذ باللہ اگر وہ اس کا نام کوئی عالم کے طور پر بھی ہے، تب بھی ناجائز بات عالم کرے گا، مفتی کرے گا، تو وہ بھی گناہگار ہے، اور اس پر بھی عمل کرنا جائز نہیں ہے.
والدین کی اپنے بچوں کی دینی اور دنیاوی ذمہ داری کس عمر تک ہے؟
یوں تو جو عاقل والے، عاقل اولاد ہے، سمجھدار، اب یہ بالغ ہو گئی تو اس میں احکام میں فرق آئے گا، ہے نا، کہ جب تک نابالغ ہے تو اس پر مطلب یعنی کہ اس کی تربیت اس نے کرنی ہے. اب بالغ ہو گیا تو اب یہ گناہ کرتا ہے تو اس میں یہ دیکھا جائے گا. والدین جو بھی دیکھے، والد ہو، والدہ ہو، یا اب یہ عام سا ایک حکم ہو گیا کہ اگر ظن غالب ہے کہ یہ برائی سے باز آ جائے گا تو اس کو سمجھانا واجب ہو جائے گا، اور اگر یہ برائی سے باز نہیں آئے گا، یہ ظن غالب آتا ہے، تو اب اس کو سمجھانا مستحب رہے گا، ثواب ملے گا، سمجھاتا رہے. ہاں البتہ اگر وہ بالغ تو ہو گیا لیکن اس میں عقل نہیں ہے، آج کل نفسیاتی مریض بولتے ہیں، پاگل، تو پاگل ہے تو یہ پھر اس کے احکام دوسرے ہوں گے، اس کو سنبھالنا پڑے گا. اب پاگل میں بھی دو صورتیں، ایک تو پاگل، اصل پاگل کی جو تعریف ہے نا، مجنون، وہ یہ کہ گالیاں بکتا ہو، پتھر مارتا ہو، ہوش ہی نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے پاگل. ایک ہوتا ہے ماتوت العقل، جس کو ہم آدھا پاگل بولتے ہیں، نیم پاگل. تو جو آدھا پاگل ہوتا ہے نا، اس کا حکم سمجھدار نابالغ کی طرح ہوتا ہے، یہ پورا پاگل نہیں ہوتا، بہت کچھ اس کو سمجھ ہوتی ہے. ایسے بھی گھروں میں ہوتے ہیں بچے، کئی بیچارے بڑے آدمی بھی ہوتے ہیں، اسے ہوتے آزمائش میں، لیکن بھلے یہ بڑا ہے عمر میں، لیکن اس کے احکام نابالغ، یہ سمجھدار نابالغ کی طرح ہے. اب مثال کے طور پر نابالغ بچہ اپنی پین تحفے میں نہیں دے سکتا کسی کو، تو اسی طرح بھلے وہ 50 سال کا ہے لیکن آدھا پاگل ہے، تو یہ بھی اپنی کوئی چیز تحفے میں کسی کو دے نہیں سکتا، اگر وہ دے تو ہم قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ ابھی حکم اس کا نابالغ سا ہے.
آپ سے عرض یہ ہے کہ شوال کے مہینے میں عید کے بعد 6 روزے کس طرح رکھے جائیں؟
عید کے روزے جو ہے نا، یہ شوال المکرم میں رکھے جاتے ہیں، لیکن شوال المکرم کی پہلی تاریخ تو عید الفطر ہوتی ہے، اس دن روزہ رکھنا حرام ہے. تو اس دن کے بعد، پہلی تاریخ عید الفطر کے بعد، اب ہمارے عرف ہے کہ دوسری عید بھی مناتے ہیں، تیسری عید بھی مناتے ہیں، تو یہ دوسری عید اور تیسری عید یہ عوامی ہے اور یہ ایک مباح بدعت ہے، تو اس پر خیر کوئی کلام نہیں کرتا. 11ویں 12ویں پر کلام کرنے والے ہوتے ہیں، وسوسوں میں آ جاتے ہیں کہ یہ کس سے ثابت ہے، تو دوسری عید اور تیسری عید کس سے ثابت ہے؟ صحابہ اکرام نے کب منائی دوسری عید کی چھٹیاں کی، سیر و تفریح کی، کوئی مطلب اس کو ثابت کر ہی نہیں سکتا. لیکن دوسری عید اور تیسری عید ناجائز نہیں ہے، ناجائز نہیں کہہ رہا، مباح ہے. اگر کوئی نہیں مناتا تو وہ گناہگار بھی نہیں ہے، مناتا ہے تب بھی گناہگار نہیں ہے، لیکن منانے والے کو برا بھلا کہے گا تو گناہگار ہوگا. اسی طرح 11ویں شریف کو نہیں مناتا گناہگار نہیں ہے، برا بھلا کہے گا منانے والے کو تو گناہگار ہوگا. کہ اللہ تعالیٰ نے جس کام کا منع نہیں کیا، شریعت نے جس کام کا منع نہیں کیا، اس کو میں اور آپ منع نہیں کر سکتے. یہ اصول اگر یاد رکھیں گے نا، تو انشاءاللہ بہت سارے مسائل آپ کے خود ہی حل ہو جائیں گے، وہ اتنا سمجھ ہونی چاہیے. تو بہرحال یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ عید الفطر کے بعد، اب دوسرا دن جو آیا جس کو باسی عید بھی بولتے ہیں بولنے والے، لیکن عید ایک ہی ہوتی ہے، وہ تازہ ہی ہوتی ہے، باسی نہیں ہوتی. تو یہ دوسرے دن سے چاہے تو روزہ رکھ لے، چاہے تو پورے مہینے میں جب بھی 6 روزے رکھ لے. اور بہار شریف میں یہ لکھا ہے کہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھے تو بہتر ہے. تو اب یہ کہ دوسرے دن کو روزہ رکھنا شرط نہیں ہے، یہ لوگوں نے اپنی طرف قید بنا دی ہے. اگر وہ اس کو لازم سمجھیں گے تو اس کو لازم سمجھنا کہ دوسرے دن روزہ نہیں رکھیں گے عید کے تو اب ششی عید کے روزے نہیں رکھ سکتے. اگر ایسا ذہن بنا لیا کسی نے کہ عید کے دوسرے دن روزہ نہیں رکھیں گے تو اب ششی عید کے روزے رکھ ہی نہیں سکتے, تو یہ بھی غلط ہے کہ شریعت نے ایسی کوئی تاکید نہیں کی. شریعت میں یہ ہے کہ پورے مہینے میں 6 روزے عید کے علاوہ جب بھی رکھے ششی عید کے روزے کہلائیں گے, اس کے فضائل حاصل ہوں گے.
مدنی مذاکرے کے بعد دیکھا سلسلہ فیضان سحری اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی سحری کے مناظر, آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کے آخری جمعہ کو حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محفل میں میں حاضر ہوا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ماہ رمضان کے روزوں کی فضیلت اور راتوں کی عبادت اور مخلصین کے لیے جو اجر تیار کیا گیا ہے اس کے متعلق بیان فرمایا. ایسا لگ رہا تھا گویا آپ کے بیان کے اثر سے ٹھوس پتھروں سے آگ ظاہر ہو رہی ہے. بلا شبہ اللہ عز و جل کی قسم ایسا ہو سکتا ہے, کیونکہ ارشاد باری عز و جل ہے وَإِنَّا مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, ترجمہ کنز الایمان, اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہے نکلتی ہیں. لیکن آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یعنی منصور بن عمار رحمت اللہ علیہ کی محفل میں نہ کسی نے حرکت کی نہ ہی کسی نے اپنے گناہوں کی شکایت. جب آپ نے محفل کی خاموشی کو ملاحظہ فرمایا تو ارشاد فرمایا, اے لوگوں, کیا اپنے عیوب سے آگاہ ہو کر کوئی بھی رونے والا نہیں؟ کیا یہ مہینہ توبہ و بخشش کا نہیں؟ کیا یہ مہینہ عفو و رضا کا سرچشمہ نہیں؟ کیا اس میں جنت کے دروازے نہیں کھولے جاتے؟ کیا اس میں جہنم کے دروازے بند نہیں کر دیے جاتے؟ کیا اس میں شیاطین کو جکڑا نہیں جاتا؟ کیا اس میں انعام و اکرام کی بارش نہیں ہوتی؟ کیا اس میں اللہ تعالی تجلی نہیں فرماتا؟ کیا اس میں ہر رات افطاری کے وقت 10,000,000 جہنمی جہنم سے آزاد نہیں کیے جاتے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے, تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس ثواب سے محروم ہوتے ہو اور مخالفت کے لباس میں تکبر کرتے ہو؟ ارشاد ربانی ہے افسحرون ہذا ام انتم لا تبصرون, ترجمہ کنز الایمان, تو کیا یہ جادو ہے یا تمہیں سوجتا نہیں؟ اس کے بعد سیدنا منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا, سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کرو. تو سب اہل مجلس بلند آواز سے گریہ و زاری کرنے لگے. منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں سلسلہ جاری تھا کہ اتنے میں ایک نوجوان اپنے گناہوں کی وجہ سے روتا ہوا غم کی حالت میں کھڑا ہو گیا اور عرض کی, یا سیدی, بتائیے کہ کیا میرے روزے مقبول ہیں؟ کیا میری راتوں کا قیام دوسرے قیام کرنے والوں کے ساتھ لکھا جائے گا؟ حالانکہ مجھ سے بہت گناہ سرزد ہوئے, میں نے اپنی عمر نافرمانیوں میں برباد کر دی, عذاب کے دن سے غافل رہا. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا, اے لڑکے, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر, کیونکہ اس نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وانی لغفار لمن تابا, ترجمہ کنز الایمان, اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اسے جس نے توبہ کی. آپ کے اس بیان سے اس نوجوان نے ایک زوردار چیخ ماری اور کہا, میری خوش نصیبی ہے کہ اس کا احسان مجھ تک پہنچ رہا ہے, میری خوش نصیبی ہے کہ اس کا احسان مجھ تک پہنچ رہا ہے. لیکن اس کے باوجود میں نافرمانیوں میں اضافہ کرتا رہا اور گمراہی کے راستے سے نہ لوٹا. کیا گزرے ہوئے وقت کی کوئی جگہ ہے اور کوئی وقت لے سکتا ہے؟ اور اللہ تعالی نے درگزر فرمایا. اس نے دوبارہ چیخ ماری اور اپنی جان جانے آفری کے سپرد کر دی. اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو, ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو.
آمین.
میٹھے اسلامی بھائیو, اس روایت میں, اس حکایت کے اندر جہاں توبہ کی طرف رغبت, جہاں نافرمانیوں سے منہ موڑنے کا ذہن اور نیکیوں کا ذہن دیا گیا ہے, وہیں رمضان مبارک کے آخری جمعے کو یہ رقت انگیز جو معاملہ ہوا, یہ انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے کہ دیکھو اب رمضان شریف جانے والا ہے اور عن قریب ہم سے جدا ہوا چاہتا ہے. کیا اب بھی نافرمانیوں میں زندگی گزارتے رہیں گے؟ کیا اب بھی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع نہ کریں گے؟ تو آئیے آج ہم اس سلسلے کی برکت سے توبہ کر لیتے ہیں اور ذہن بنا لیتے ہیں کہ اگرچہ رمضان المبارک اب چند لمحوں کا مہمان رہا, مگر ہم اب اپنی زندگی رمضان کی طرح بنا لیں گے یعنی نیکیوں میں گزاریں گے. ابن ماجہ کی حدیث پاک حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ العیدین محتسبا للہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب. یعنی جو شخص اللہ تعالی کی رضا جوئی کے لیے ثواب حاصل کرنے کے لیے عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی جو رات ہے اس میں عبادت کرے گا قیام کرے گا تو اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن سب کے دل مر جائیں گے.
اچھا
اب رمضان المبارک کی اہمیت کا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ رخصت ہو رہا ہے تو جو آخری رات ہے اس رات کتنی برکتیں ہیں تو اس ماہ مبارک کی کتنی شان ہوگی. اور اس ماہ مبارک کی عظمت اور تعریف کے لیے صرف اتنا کہہ دینا بھی کافی ہوگا کہ 12 مہینے ویسے تو 12 مہینے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن پاک میں اس مہینے کا نام ذکر فرمایا.
ماشاء اللہ.
الوداع الوداع مانگے رمضان الوداع الوداع